ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويخلق ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم درود بيجي محمد وعلى
صل على محمد وعلى محمد
أيضا نگرامی سورة انفال کی آیت نمبر 24 کے ذیل میں محفل عباس علمدار علیہ السلام میں عشر اولا کی چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہی ہیں اور اس عشرے میں ہمارا عنوان حقیقی زندگی اور پیام کربلا ہے کہ کربلا در حقیقت حقیقی زندگی کا پیغام دے رہی ہے کربلا قرآن کی ندا دے رہی ہے کربلا شریعت محمدی کی پاسداری کا نام ہے کربلا رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اسی لیے شاعری کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہنوں سے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی ان مجالس ادا کی ضرورت ہے یہ ایمان افروز مجالس در حقیقت انسان میں انسانیت پیدا کرتی ہیں انسان انسان بنتا چلا جاتا ہے انسان ارتقائی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اور جتنا جتنا انسان انسان بنتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے درود بھیجیے محمد والا تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں لما یحییکم جو تمہاری حیات کا سبب ہو اور گزشتہ تین مجالس میں ہم نے یہی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کربلا در حقیقت اس دین کی پاسداری اور حفاظت کا نام ہے کہ جو رسول اللہ لے کر آئے تھے کربلا دین سے ہٹ کر کربلا قرآن سے ہٹ کر کربلا انسانیت سے ہٹ کر کربلا توحید سے ہٹ کر کچھ اور پیغام نہیں رکھتی ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ کربلا الگ ہے اور دین الگ ہے نہیں یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں متفق علیہ جمہور مسلمین کا نظریہ یہ ہے کہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی اس بنا پر کربلا کا پیغام قرآن کا رسالت کا نبوت کا توحید کا شریعت کا اور انسانیت کا پیغام ہے اور مسلسل ہم ہر دن ایک نہ ایک پیغام کو لے کر جو حقیقی زندگی کے لیے، جو حیات کے لیے ضروری ہے، اس کو زیر بحث لاتے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ میں آج کا باقاعدہ آغاز کروں گفتگو کا، کل سے اپنی گفتگو کو ملاتے ہوئے کہ کل بصیرت کے عنوان پر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن اور یہ بھی آپ کی خدمت بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس بے بصیرتی کی بنا پر آج بھی، کل بھی امام حسین کو نشانہ بنا رہے تھے، آج بھی امام حسین کے ماننے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور کل کا عائشہ منزل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں ایک 9 ماہ کی بچی شہید ہوئی ہے. یہ بے بصیرت افراد کی بھول ہے، یہ احمقوں کی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ان پٹاخوں کے ذریعے سے ذکر حسین ابن علی کو روکا جا سکے گا. تاریخ میں بڑے بڑے عامر و جابر گزرے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ اگر میں صرف عنوانات کے تحت ان کے نام لینا شروع کروں اور ان کے سال گنوانا شروع کروں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا، میں اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تاریخ میں بڑے بڑے عامر گزرے ہیں، بڑے بڑے جابر گزرے ہیں. حجاج بن یوسف کہ جس کے دربار میں ایک ایسا چمڑا تھا کہ جو کبھی بھی شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب کے خون سے خشک نہیں ہوا، ہمیشہ تر رہا. اتنا جبر و تشدد، دیواروں میں چن دیا گیا، قتل کر دیا گیا، زندانوں میں ڈال دیا گیا، اور پلٹ کے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. تو بڑے بڑے دریا عبور کر کے آئے ہیں. تو بے بصیرتی کا کوئی علاج نہیں عزیزان گرامی، کہ جو نہ سمجھنا چاہے. ایک عالم ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک عالم ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. مشکل یہاں پر نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ جانتا ہے، جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا. مشکل جہرے مرکب میں ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں ہی سب سے بڑا علامہ ہوں. مسلمانوں کی مشکل یہی ہے کہ ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کو کافر و مشرک و جہنم ہی سمجھتا ہے. تو کل کی بات کو تکمیل کرتے ہوئے کہ تکفیریت ایک ایسی وبا مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ جس کا علاج ضروری ہے. اور یہ کوئی معمولی سوچ نہیں ہے عزیزان گرامی، ذرا ٹھنڈے دل سے جا کے سوچیے گا کہ لوگ دین کے نام پر، حوروں کے نام پر، نعمتوں کے نام پر، جنتوں کے نام پر آتے ہیں اور آنے کے بعد دھماکے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں. اور یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل ہو رہے ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تکفیریت جس کو ویلکم کرنے کے لیے پاکستان کے گوشہ و کنار میں آوازیں آ رہی ہیں، ویلکم ویلکم کی صدایں سنائی دے رہی ہیں، حکومتی سرپرستی میں جس کے لیے دامے درہم میں سخن کام کیے جا رہے ہیں، یہ جب پاکستان میں آئے گی تو پھر یہاں پر دیوبندی بھی محفوظ نہیں رہے گا، جیسے کہ نہیں رہے. کل ایک مولوی صاحب کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا، یا ایک دو دن قبل آپ نے جو حضرات شغف رکھتے ہیں نیوز سے ان کی ذہنوں میں ہوگا کہ ان مولوی صاحب نے کیا کہا، کہ یہی طالبان اور سپاہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے دیوبندی علماء کو قتل کیا ہے، سنی علماء کو قتل کیا ہے، سنی اسکالر کو قتل کیا ہے. ابھی حال ہی میں کراچی یونیورسٹی کے ایک بہت ہی معتدل مزاج ایک اہل سنت پروفیسر کو قتل کیا گیا، کہ ان پہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ جناب یہ جو ہے وہ کافر و مشرک اور زندیق و ملحد ہو گئے ہیں. تو ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ مجلسیں بصیرت دے رہی ہیں شیعوں کے لیے بھی، سنیوں کے لیے بھی، کہ اپنا قبلہ درست کریں اور حسین کی کربلا اور اس کی تعلیمات عمل پیرا ہوں، تاکہ بصیرت آئے اور انسان حق کا ساتھ دے سکے. درود بھیجیے محمد والا. چنانچہ اور جو بے بصیرت ہو جاتا ہے پھر دین اسے نظر نہیں آتا. بصیرت نہ ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے شخص کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور اسے وہ دور کی چیز واضح طور پہ نظر نہ آئے. کل میں نے یہی کہا تھا نا کہ بصیرت یعنی وہ دوربین ہے جو بہت دور کی چیز کو بہت قریب کر دیتی ہے. خدا نظر آ جائے, آخرت نظر آ جائے, قیامت نظر آ جائے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الی الدنیا والی باطنها. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے دوست اور اولیاء وہ ہیں کہ انہوں نے جب بھی دنیا پہ نظر کی اس کے باطن پر, اس کی حقیقت پر نظر کی. وَنَذَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا, جبکہ عام لوگوں نے اس کے ظاہر پہ نظر کی, ظاہری چیز چمکتی دمکتی چیز اچھی لگی, کہا کہ بس یہی لے لو. یہ اس کے آجال پر نگاہ رکھتے ہیں, مستقبل پہ نگاہ رکھتے ہوں اہل دنیا, ظاہری چیزوں پر جو بہت جلدی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور امیر المومنین کی ایک اور حدیث ہے, جو ظاہر پرست ہیں, دین بصیرت ہمیں حقیقت بین بنانے آئے, حقیقت کو دیکھیں, ظاہر پرست مت رہیں. اور یہی وہ بیماری تھی کہ جو رسول اللہ کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں واقع کربلا بنا, واقع کربلا رونما ہوا, اچانک نہیں ہو گیا, بلکہ یہ بے بصیرتی, یہ بے دینی, یہ دین حق کو محور قرار نہ دینا, یہ ساکت ہو جانا, یہ بے طرف ہو جانا, یہ نیوٹرل ہو جانا, در حقیقت اس بات کا سبب بنا کہ میدان کربلا میں رسول کا نواسا تنہا رہ گیا. رسول اللہ کی شخصیت اور پھر ان کے خانوادے کی شخصیت, عزیزان گرامی, کون ہے محمد آل محمد, جن کو اللہ تعالیٰ نے درود میں شامل فرمایا ہے. حضرت امام شافعی, امام اہل سنت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت, آپ کی شان و فضیلت و منزلت و مقام کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ تفریق کی گئی کہ اہل بیت جو ہیں وہ شیعوں کے اور صحابہ جو ہیں وہ اہل سنت کے, نہیں, خود اہل سنت کی کتابوں میں وہ روایات موجود ہیں. جنابی المودع اٹھا کے دیکھیے, بڑے بڑے جتنے بھی مورخین محدثین گزرے ہیں. یہ تو اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جہالت کا زمانہ اتنا ہے کہ ہم پڑھی لکھی بات کو قبول ہی نہیں کرتے. نہ کارخانے میں طوطے کی آواز کون سنے, پڑھی لکھی باتیں نہ ہم, نہ ہمارے یہاں کوئی رواج ہے نہ ادھر کوئی رواج ہے. سوشل میڈیا سے سنا, ایس ایم ایس سے سنا, واٹس ایپ پہ دیکھ لیا, وائبر پہ پڑھ لیا, کہیں کوئی خبر نشر ہو گئی تو جناب فوراً کیچ کر کے اس کو نشر کر دیا. علمی پڑھی لکھی اور تحقیق شدہ بات نہ کہنے کا نہ سننے کا ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. ہمیں اس رواج کو بدلنا ہوگا ان مجالس کے ذریعے سے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جن کو درود میں شامل فرمایا ہے, اور درود میں ایسے نہیں شامل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, توجہ فرمائیے گا, درود میں ایسے ہی نہیں شامل فرما دیا, کچھ دیکھا ہوگا محمد اور آل محمد میں. آل کے علاوہ اصحاب شامل نہیں درود میں. آپ بارہا کہتے رہے کہ وہ آل ہی وہ اصحاب ہی بعد میں, لیکن درود میں صرف آل شامل ہے, صرف آل شامل ہے, آل کے علاوہ. تو آل میں کچھ دیکھا ہوگا, جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آل کو درود میں اور درود کو نماز میں اور نماز کو تمام عبادات مقدم قرار دیا کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول ہو گئے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز میں درود نہ بھیجو, محمد کہہ کے آل محمد کو نکال دو تو نماز رد منہ پہ رد مار دی جائے گی. عزیزانی کرامی, یہ ہیں آل محمد, یہ ہیں احترام آل محمد اہل بیت کی نگاہ میں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اہل سنت کی کتابوں سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو حق کا ساتھ دینا, کون حق کا ساتھ نہیں دیتا؟ جو بے بصیرت ہو جائے. آج کا جو موضوع ہے میرا, آج کے چوتھی مجلس کا جو موضوع ہے وہ دین محوری ہے, دین کو محور بنانا. دیکھیے دو قسم کی اصطلاحیں ہیں ہمارے یہاں پاک و ہند میں. ہم نے قرآن کے ساتھ کھیل بہت کھیلا ہے. جو پائچے اونچے کر لے, جو داڑھی رکھ لے, وہ مولانا مولوی مفتی ہو جاتا ہے, متقی ہو جاتا ہے, پرہیزگار ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں, جانتے نہیں, پوچھتے نہیں, جناب اس کے ساتھ ٹیگ لگانے شروع کر دیے، القابات دینے شروع کر دیے۔ ایک دیندار ہوتا ہے اور ایک دین محور ہوتا ہے۔ دینداری پہلی اسٹیج ہے، دین محوری کامل ترین اسٹیج اور مرتبہ ہے۔ اور یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی درحوے کربلا آئینہ ہے کہ جو تاریخ میں دکھاتی ہے۔ شمر کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑنے والوں مجاہدین میں سے ایک تھا۔ کون تھا؟ حضرت علی کے ساتھ۔ لیکن مطمئن ہو گیا اپنے دینداری سے، کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ محبت دنیا آتی گئی آتی گئی، اور شمر قاتل حسین بن گیا۔ انشاءاللہ آخر میں جب میں مثالیں دوں گا تاریخ سے، دو قرآن سے اور ایک تاریخ سے، اور پھر تین مثبت انداز سے مثالیں دوں گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے انسان بے دین ہو جاتا ہے، کیسے انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دینداری، ہم دینداری پر اکتفا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بس، جیسی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، بس اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے ایسے۔ ہر چیز کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ خوب آپ اے ٹی ایم کارڈ میں جاتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ میں کارڈ ڈالنے کی الگ جگہ ہوتی ہے، رسید نکلنے کی الگ جگہ ہوتی ہے، پیسے جہاں سے آتے ہیں اس کی الگ جگہ ہوتی ہے۔ اتنا تو انسان کو یہ پتہ ہے نا کہ تین مختلف آپشنس ہیں، یہاں سے کارڈ ڈالا جاتا ہے، یہاں سے رسید ملتی ہے، یہاں سے پیسہ ملتا ہے۔ اب آپ کارڈ کوئی اٹھا کے وہاں ڈال لیں، ان شاء اللہ پیسہ مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت لوگ مدرو بھیجی محمد والے محمد والے۔ یہ دینداری کا جو اکتفا کر لینے والا تصور ہے، یہ کربلا میں تھا، اور یہی چیز کربلا کے وجود کا سبب بنی۔ خالی کھوکھلے افراد دیندار، ایسے ہی دیندار حضرت لقمان کے زمانے میں تھا۔ حضرت لقمان نے اٹھایا کہ نماز شب پڑھو، کہا کہ نہیں، نیند بہت میٹھی ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہے، خدا بہت رحمان و رحیم معاف کر دے گا۔ پھر نماز فجر کے لیے بیدار کیا۔ نماز صرف دین اسلام میں نہیں ہے، گزشتہ ادیان میں بھی نماز توحید رہی ہے۔ دین اسلام ایک کامل ترین شستہ رفتہ شکل ہے دین ابراہیمی کو تمام ادیان کی۔ کہا کہ نماز فجر پڑھو، کہا کہ دیندار تو نہیں ہے ان شاء اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا مولا معاف کرا دیں گے، بخشوا دیں گے رسول اللہ۔ اچھا جناب، جب بھی سو کے اٹھنا تھا اٹھا، اور اس کے بعد حضرت لقمان سے کہا جاؤ اور ذرا کھیت لے کے کاشت کرو فلاں چیز کی، فلاں فصل کی۔ واپس آیا تو دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے، تو کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم گندم کی کاشت کرو، تم گھاس لگا رہے ہو۔ تو حضرت لقمان نے کہا ان شاء اللہ خدا رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا۔ بالکل بہنے وہی جواب جو اس نے کہا، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، انشاءاللہ خدا معاف کر دے گا۔ نوجوان بچے ذرا غور سے سنیں، کہا کہ ہم نے کہا کہ گھاس نہیں گندم کاش کرو، تم گھاس کاش کر رہے ہو، گھاس لگا رہے ہو۔ کہا کہ خدا رحمان و رحیم ہے، انشاءاللہ گھاس یہ گندم نکال دے گا۔ تو مالک کہتا ہے یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے دنیا میں گھاس لگائی اور گندم نکلا ہے؟ کہا کہ مالک جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں اور اعتماد و یقین نہیں کہ تم گھاس لگاؤ اور گندم نکلائے، تو آخرت کے بارے میں کیسے یقین کر کے بیٹھے ہو کہ نماز نہ پڑھی ہوگی اور نماز کا ثواب مل جائے گا؟ نماز نہ پڑھی، دین نہ کیا ہو، دینداری نہ کی ہو، ساری سی دینداری نہیں، دیکھنا یہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ گہرائی تک جانا ہے، حقیقت تک جانا ہے۔ چھوٹا سا دھاگا جو بدن میں، جو آپ کے لباس میں لگا، اس کو دیکھنا ہے۔ کسی کا مال تو قصب نہیں کیا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس تو نہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا، یہ ہے، یہ حقیقت تک پہنچانا ہے۔ یہ دیندار جو تھے یہ بس اسی پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے پڑھے جا رہے ہیں، کیسے پڑھے جا رہے ہیں، رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ بچہ جو ہے اگر جو آپ کا ہاف ایئرلی ایگزامس ہوتے ہیں اس میں اگر بچے کے مارکس کم آ جائیں تو فوراً پارا چڑھ جاتا ہے والدین کا کہ جناب مارکس کم کیوں آ گئے، نمبر کم کیوں آ گئے، کیا وجہ ہے کہ پرسنٹیج نیچے آتی جا رہی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، خدا کے اور عزاداری کے معاملے میں، آئمہ کے معاملے میں، ہمارا گراف نیچے گرتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ راضی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرتے، اللہ ایسے قبول کرنے والا نہیں ہے، گہرائی تک جانا ہے۔
جہاں پر تجسس سے منع کیا گیا ہے, ٹو لگانے سے منع کیا گیا ہے, حقیقت میں جانے سے منع کیا گیا ہے, وہ لوگوں کی نجی زندگی ہے کہ وہاں تجسس نہ کرو, ٹو نہ لگاؤ, غیبت نہ کرو, بدگمانی نہ کرو, بدظن نہ ہو, برا خیال نہ رکھو, وہاں پہ کہا گیا ہے یہ. لیکن نماز کے لیے, روزے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, میل معاملات کے لیے کہا کہ حقیقت تک پہنچو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئے کہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں صاحب کا لڑکا اگر اچھا نہیں ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کی اتنی ہی حقیقت بتائیں جتنا اس کا عمل ہے. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بھی چار چار چیزیں اس کے سر پہ لاد دیں, جناب ایسا بھی اور ویسا بھی ہے. نماز و روز عبادات و معاملات کے لیے ہمیں کہا گیا حقیقت تک پہنچو, حقیقت بین بنو. لیکن عام دنیاوی زندگی کے لیے تجسس کرنا, ٹو لگانا, بدگمانی کرنا, برے خیالات ذہن میں بسا لینا دوسروں کی نسبت, یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. اس حد تک کہ فقہی مسائل میں سے ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ گھر میں آئے, آپ نے دیکھا کہ آپ کا فرش نجس تھا اور آپ چلے گئے, واپس آئے, تو آپ پہ پوچھنا ضروری نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ گھر میں مسلمان رہتا ہے, وہ پاک کر لیتا ہے. تجسس کرنا, آپ جا رہے ہیں گلی سے, اوپر سے پانی گر رہا ہے اور بیل بجا کے کھٹکھٹا کے پوچھنا ضروری نہیں کہ بھائی یہ جو پانی گر رہا ہے یہ نجس ہے یہ پاک ہے. اکثر لوگ اس بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں, پہلے ان کی انگلی نجس ہوتی ہے, پھر ہاتھ نجس ہوتا ہے, پھر جو ہے اس کے بعد ان کی کلائی سے لے کر جو کوہنی نجس ہوتی ہے, پھر ہاتھ پورا بازو نجس ہو جاتا ہے, پورے حوض میں گر پڑتے ہیں پاک کرنے کے لیے, اتنی شک کی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور درود بھیجیے محمد والے. شک پہ شک, شک پہ شک. تو دینداری یعنی حقیقت تک پہنچو, خدا تک پہنچو. اسی لیے حقیقت کو دیکھنے والا اور ظاہر پرست دونوں کی عبادت ہوتی ہے. ظاہر پرست وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے, جو حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے. دونوں کی عبادت میں تکرار ہوتی ہے, لیکن جو ظاہر پرست ہوتا ہے اس کی عبادت اسے کسی مقام تک نہیں پہنچاتی, لیکن جو حقیقت پرست ہوتا ہے, حقیقت کو جاننا چاہتا ہے, اس کی عبادت کی تکرار اسے معراج تک پہنچا دیتی ہے. کیسے؟ آپ کے جناب کل تو نماز پڑھی تھی, آج دوبارہ نماز کیوں پڑھیں؟ پچھلے سال بھی پڑھی تھی, اس سال کیوں پڑھیں؟ پچھلے سال عزاداری کی تھی, اس سال عزاداری کیوں کریں؟ خوب, ہر تکرار ابس و بیکار نہیں ہوتی. ٹی وی کی ڈرامہ دکھا دکھا کر ہمیں کہہ دیا اگر ایک قسط ریپیٹ ہو جائے تو کہیں گے ہو یہ تو کل کی قسط ہے, پرانے قسط کے چلے جاتے ہیں. یہی چیز ہم دین میں بھی لیا ہے, ہر چیز نیا والیوم آنا چاہیے, نئی جلد آنی چاہیے, نیا کوئی شوشہ ہونا چاہیے. کل کو کہہ دیں گے والدین بھی نیا لیاؤ, دین بھی نیا لیاؤ. تو تکرار بری نہیں ہوتی ہے, بعض تکراریں ضروری ہوتی ہیں. جتنا جتنا تکرار کرتے جائیں گے اتنی ہی عبادت میں گہرائی پیدا ہوتی رہے گی. آپ صرف ایک فلم دکھائیے کسی کو جو کھدال مار رہا ہے زمین پر, ایک کھدال ماری, دو کھدال ماری, تیسری زر ماری, چوتھی زر ماری. اب جو بہت ہی روشن فکر عقل مند انسانوں کو کہ یہ تو ابا سب بیکار کام ہے, تکراری کام ہے, ریپیٹیشن ہے, ریپیٹ کر رہا ہے اپنا کام, تو یہ بیکار ہے چھوڑ دو. تو آپ کہیں گے نہیں جناب, آپ کو نہیں پتا یہ جتنی جتنی تکرار ہو رہی ہے یہ کنواں کھودنے والا پانی کی سطح تک پہنچتا چلا جا رہا ہے. ہر سال عبادت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, پچھلے سال بھی کی تھی, اس سے پہلے بھی کی تھی, اس سال بھی کر رہے ہیں, اگلے سال بھی کر رہے ہیں. یہ تکرار ہے یا نہیں ہے؟ ہر تکرار بری نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہر وہ عبادت جو تکرار کے ساتھ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے وہ بہترین عبادت ہوتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ دینداری ہے, اور ایک دین محوری ہے. دین محوری یعنی دین کو محور بنانا. دیندار ہوتا ہے وہ کولو کا بیل ہوتا ہے, وہ کولو کا بیل ہوتا ہے جس کو امام علی نے غفلت کے معنوں میں, اور عرض کروں کہ بے بصیرت کے معنوں میں کہا ہے, کل بہیمت المربوطہ. ایسا انسان جو غافل ہو, بے بصیرت ہو، دین محور نہ ہو، وہ اس جانور کی مانند ہے جو رسی سے اس کا گلا بندھا ہوا ہے، ہم مہا علفہا، اس کی پوری فکر جو ہے وہ چارے پہ ہوتی ہے کہ مالک جو چارہ کب لے کے آئے گا، چارہ کھاؤں گا اور پھر گدھے کی طرح جو جاؤں گا کام کروں گا، کولو کا بیل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے، ہم مہا علفہا، اس کا ہم و غم، اس کی فکر، اس کا دن اور رات کا جو خواب دیکھتا ہے وہ اپنے چارے کے بارے میں دیکھتا ہے کہ چارہ. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان دیندار ہو، دین محور نہ ہو، بین ہی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر پرست دنیا اور دنیا کی آسائشوں کے سامنے سلینڈر ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حق محوری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور لوگوں کی کمی سے اور لوگوں کی زیادتی سے، لوگوں کے زیادہ ہونے سے کسی کام کے جائز یا ناجائز یا برحق یا ناحق ہونے کا اندازہ مت لگائیے. یہ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجلس زیادہ اچھی ہو گئی، کم لوگ ہوئے تو مجلس نہیں اچھی ہوئی، فلاں کے پاس زیادہ رش ہو گیا تو اس کا جلسہ کامیاب ہو گیا، فلاں کے پاس نہیں پہنچا تو اس کا جلسہ کامیاب نہیں ہو. یہ دنیا کے جھمیلے ہیں. عبان بن تخلف پانچویں اور چھٹے امام کے صحابی ہیں، اور عبد الرحمن جو ساتویں امام کے صحابی ہیں ان کے ساتھ ایک محفل میں موجود تھے. ایک نوجوان آیا اور کہا کہ عبان بن تغلب، آپ دو امام کے صحابی ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، حق محوری کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کرو سوال. کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ کہا کہ اچھا، تو تم حضرت علی کی کامیابی اور ناکامی کو صحابہ کرام کی تعداد سے جانچنا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، حق محوری بتا رہا ہوں. کہا کہ تم علی کے صحیح یا غلط ہونے کو رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کی تائید اور تعداد سے جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. کہا کہ نہیں، ہمارا نظریہ برعکس ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے قائل اس وقت ہوتے ہیں جب وہ علی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحق کو ما علی و علی ما الحق، جو جو علی کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اور جو علی کے مخالف نظر آتا ہے وہ علی کا دشمن نہیں، وہ حق کا دشمن، خدا کا دشمن ہے. درود بھیجے محمد والے، مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. کہ رسول اللہ نے فرما دیا، معیار دے دیا، کسوٹی دے دی ایمان کی، وہ کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، جو جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے. ہم تعداد سے نہیں کہ کتنے لوگ تھے یا نہیں تھے، جو تھے وہ حق پر تھے. یہ ہے حق محوری. حق محوری بہت ضروری، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگ حق محور نہیں بنتے وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، بے طرف ہو جاتے ہیں، سائیڈ میں ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا، بنی اسرائیل میں قوم تھی جو ایکا نامی بندرگاہ کے پاس، جو فلسطین کے سواحل ہیں وہاں پر ایک بندرگاہ تھی اس زمانے میں، ایکا یا ایکا، وہاں پہ ایک قوم رہتی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. سنا ہوا یہ واقعہ، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ممنوع حرام قرار دے دی گیا. اس زمانے کی شریعت کے مطابق اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ دیندار کون ہے اور دین محور کون ہے. اب جو تھوڑے سے ٹیڑھے قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے اندر ہی ساحل پر ایک بارڈر سی بنا دی، ایک حوض سا بنا دیا. جمعے کی رات میں یہ اس حوض کا دروازہ کھول دیتے تھے، پانی اندر آ جاتا تھا، مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں، اور جب مچھلیاں جانے لگتی تھیں، اور یہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے کہ مچھلی لالچ میں آئے، اور جب یہ جانے لگتی تھی دروازہ بند کر دیتے تھے، اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہتے تھے ہم نے تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو صرف حوض میں ان کو جمع کیا. اب دیکھیں تعویل انداز جب کرنا چاہتا ہے، جب شامت آتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے شکار نہیں کیا، ہم نے تو ایک حوض میں ان کو جمع کیا تھا، وہ بیچاری آ گئیں. اور اکثر لوگ بھی گناہ جب کہتے ہیں گناہ کیوں کرتے ہو، جناب ہم تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو کان میں آواز آ رہی تھی، سامنے منظر آ گیا تھا، کوئی صاحب کسی کی غیبت کر رہے تھے، وہ اٹھنا بھی مناسب نہیں تھا، اس قسم کے بہانے شروع کر دیتے. ہم نے مچھلیوں کے شکار نہیں کیا، ہم نے تو حوض میں جمع کیا تھا، آ گئی اب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ ان پر عذاب ہوگا. تین قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی حکم خدا کی کہ مچھلی کا شکار مت کرو, ایک گروہ وہ, ایک گروہ وہ کہ جو ان کے مخالفت میں کھڑا ہوا اور ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہا کہ دیکھو یہ غلط کام ہے, یہ حکم خدا کی پامالی ہے, یہ دین خدا, اس سے اس کو زد پہنچے گی. تیسرا وہ تھا جو بالکل ساکت, نیوٹرل, خاموش, ہمیں کیا, ان کو جانا ہے, ان کو کرنا ہے, کرنے دو, ہماری بدبختی, یہی بے طرف لوگ ہیں. دین محور, دیندار اپنی اپنی جگہ, دین محوروں کی خوبی اپنی جگہ, دینداروں کی خوبی اپنی جگہ, لیکن یہ طبقہ جہاں پیدا ہو جاتا ہے, نیوٹرل, بے طرف لوگ, ساکت و جامد لوگ, دیکھنے والے, ہمیں کیا, ہم ان کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجیے محمد و آل محمد. بھائی آپ کو کیا, ان کو اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے اللہ رسول کی کہانیاں سنائیں, ان کو ڈرائیں, ان کو جو ہے وہ شوق دلائیں جنت کی نعمتوں کا. تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی دیوانہ جو ہے وہ جہاز کی جو کھڑکی کا شیشہ اسے توڑنے لگے, تو آپ کہیں گے وہ ماشاء اللہ ہی تو ان کا انفرادی فیل ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, اللہ اور برکت دے, اور توڑیے, جلدی توڑیے. وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ کو اپنی قبر پہ جانا ہے, ہمیں اپنی قبر پہ جانا ہے, وہاں کو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, عملے کو بلا لیتے ہیں, کیوں بھائی یہ تو ڈوبا ہے, ہم کو بھی لے ڈوبے گا, وہاں کیوں نہیں کہتے, یہ تو انفرادی فیل ہے, ماشاء اللہ کیجیے, دین کے معاملے میں آتے ہیں تو پھر سب کچھ بولنے لگتے ہیں, سب چیزیں جو ہیں ہر شخص بولنے لگتا ہے. یہ بے طرف لوگ جو ہے نا یہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایک گروہ وہ تھا جس نے مخالفت کی, ایک گروہ وہ تھا جس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, تیسرا گروہ وہ تھا جو ساکت و جامد تھا. جو نیک افراد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات دی, جو لوگ خاموش تھے, ساکت, تماشائی بنے ہوئے تھے, ان کو ہلاک کر دیا, اور جن لوگوں نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی ان کو اللہ نے بندر بنا دیا. لہذا یہ دین محوری کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے. کربلا بتا رہی ہے دین محوری کیا ہے. ایک نبی تھے, نبی پر وہی نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری قوم کے 60,000 لوگوں پر میں عذاب کروں گا. کہا کہ 60,000 میں 100,000 افراد پہ عذاب کروں گا. کہا کہ 100,000 میں 60,000 برے ہیں اور 40,000 اچھے ہیں, تو یہ اچھوں پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے, ان کو تو شاباش ملنی چاہیے, ان کو تو گریڈ ملنا چاہیے, ان کو تو الاؤنسز ملنے چاہیے, بھائی یہ تو بہت اچھے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. کہا کہ ہاں ان کی بدبختی یہی ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کا حکم نہیں دیتے, یہ خود پردہ کرتے ہیں لیکن پردے کا حکم نہیں دیتے, یہ خود اچھائی پہ عمل کرتے ہیں لیکن اچھائی کی ترغیب نہیں دلاتے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو زیارت وارثہ میں کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا, لعنت کرے اللہ اس قوم پر, اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا. لعن اللہ امتن ظلمت کا, اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ پہ ظلم کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ, اور لعنت کرے اللہ اس قوم پر جو نیوٹرل رہی, خاموش تماشائی, ہر چڑھتے سورج کو سلام. یہ ہے دیندار لوگ. ہمیں کیا, ہمیں تو اپنی نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں. نہیں عزیزہ نگرانی, حیات کا پیغام ہے, کربلا حیات کا پیغام ہے. دین محوری کہ دین کو محور قرار دو. دین کیا کہہ رہا ہے, حسین کیا کہہ رہا ہے, حق کا نمائندہ کیا کہہ رہا ہے, اتنے اصحاب, اتنے تابعین, اتنے تبع تابعین, اتنی عظیم عظیم شخصیات کیوں کربلا میں نہیں آئے. دیندار تھے وہ, لیکن دین محور کون, امام حسین. جس لیے شاعر کہتا ہے شاست حسین بادشاہ است حسین, دیست حسین دی بنا است حسین, سرداد نداد دردست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حسین دین کلمہ توحید کی بنیاد ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیز گرامی, دین محور, کربلا دین محوری کا درس ہے کہ جتنے افراد امام حسین کے ساتھ تھے وہ دین محور تھے. بشیر ابن خزرمی امام کے ایک صحابی کربلا میں موجود ہے, اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. اصحاب کو جب پتہ چلا اصحاب امام حسین کو کہ بشیر ابن خضرمی کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ پریشان ہے. تو ایک دفعہ امام کی خدمت پہنچ کر امام کو اطلاع دی, امام نے بشیر ابن خضرمی کو بلایا اور کہا کہ یہ لو رقم اور جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑا کے آؤ. بشیر ابن خضرمی کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ اکلتنی الحیۃ ان فارقتک, بیابان کے درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ کر دیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں. دین بہب عبداللہ بہب قلبی کی ماں اپنے بیٹی کی نئی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گزر رہی ہے, پتلا فرزند رسول خدا نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں, اپنے بیٹے کو لے کے آ گئے. کہا کہ بیٹا ایسا نہ ہو اس نئی نویلی دلہن اور بیوی کی محبت تیرے دل میں حسین ابن علی کی نصرت کے خیال کو ختم کر دے. اور یہی ہوا کہ جب وہ شہید ہو گیا تو دشمن نے عبداللہ وہب قلبی کے سر اس کی ماں کی جانب پھینکا کہ یہ لو. ایک دفعہ سر کو اٹھا کے چومتی ہے اور کہتی ہے جو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں ہم دوبارہ نہیں لیتے, یہ کہہ کر اپنے بیٹے کا سر جو ہے وہ دوبارہ دشمن کی طرف پھینک دیا. ایسے عورت, یہ دین محور تھے حضرت عباس, دین محور تھے. کہا کہ میں اپنے امام صادق سے امام حسین سے دست بردار ہونے والا نہیں ہوں. تصور کیجیے انشاءاللہ جب آٹھ محرم آئے گی تو میں حضرت عباس کے عنوان سے اور اس باب سے حضرت عباس کی کچھ صفات کو بیان کروں گا کہ حضرت عباس ایسے ہی ساتھ نہیں تھے کہ جناب بھائی تھے یا مطلب بیٹے تھے امام کے تو آ گئے تھے چلو بھائی آ گئے اب تو ساتھ دینا ہے. نہیں, ایسا نہیں, حق محور افراد تھے, جانتے تھے. قرآن کریم میں تین شخصیات ہیں, یعنی تاریخ میں تین شخصیت ایسی ہیں کہ جو حق محور رہے اور پھر حق سے ہٹ گئے. پہلا جس کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں وہ شیطان, کان عبد اللہ ستت آلافین, امیر المومنین فرماتے ہیں 6000 سال شیطان نے عبادت کی, 6000 سال حق محور رہا لیکن کیا ہوا, آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ساری عبادت بیکار. دوسرا بلعم باعورا یا باعور, یہ بہت مستجاب دعا شخص تھا, بہت. اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ افراد زیادہ آئیں یا کم آئیں یا بہت نعرے لگے نہ لگے, جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو باتیں نہیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں بیان کروں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص عمل کے لیے تیار ہو جائے, کوئی ایک بہن, کوئی ایک بچہ, کوئی ایک نوجوان, اس کے ذہن میں ایک امید کی کرن, ایک شمع روشن ہو جائے, یہ میرے لیے بہت ہے کہ میں اس تیرگی کے عالم میں آپ کو امید کی کرن دکھا سکوں. اس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا, ہر شخص ایک ایک گھنٹہ مجھے دے رہا ہے, اگر 100 افراد ہیں تو 100 گھنٹے کا حساب ہوگا, 1 گھنٹے کے مجلس کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا. مجھ سے کہا جائے گا قبلہ 100 گھنٹے آپ کو لوگوں نے دیا, آپ نے کیا دیا, کیا سکھایا ہے انسان ان کو, 100 گھنٹوں کا حساب لیا جائے گا. بس تو کربلا میں جتنے افراد دین محور تھے, یہاں بچے بھی دین محور تھے, بڑے بھی دین محور تھے. بڑوں کو کہا جاتا ہے جناب ٹھیک ہے بڑے تھے, پختہ تھے, رشید تھے, عاقل تھے, بالغ تھے, سمجھدار تھے, وہ امام حسین کے ساتھ دے رہے تھے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے, قاسم 11 سال کا, اونو محمد جن کی عمر کم سن تھی, یہ بھی دین پر ڈٹے ہوئے تھے. اور آج جن شہزادوں کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ اونو محمد ہے. ماں کی تربیت, میری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں, تربیت بچوں کو در حقیقت, ماں اگر بہترین تربیت کرے گی تو پھر اس کے بچے اونو محمد بنے گی. انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تربیت پر, والدین پر, فیملیز پر, تو پھر میں وہاں پر تفصیل سے اس چیز کو عرض کروں گا. جناب زینب کی تربیت تھی, بس یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن بار بار جناب زینب در خیمہ پہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں, اور جب انہیں نظر آتا ہے کہ اونو محمد زندہ ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. ایک دفعہ کنیز کو بھیج کر جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے ماموں جان پر,
اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا, اپنے امام کی نصرت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے کیوں بھی تک تم زندہ ہو؟ کہا کہ اماں قسم لے لیجئے, مامو جان ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے. اور محمد کیا کہہ رہے ہیں ماں سے, مامو جان امام حسین اجازت نہیں دیتے, ہم جب بھی گئے امام کی خدمت, مولا ہمیں اجازت دیجئے. امام نے کہا نہیں, تم میری بہن کی نشانی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بہن کہ جو کوفے سے کوفے تک گئی ہو حسین کی یاد میں, وہ بہن جو مدینے سے چلی ہو مکہ اور مکہ سے کربلا, پھر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور پھر شام, جہاں جہاں زینب نے جتنا ایثار کرنا تھا کر دیا, لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں جناب زینب کا ایثار دیکھنے کے خواب کہ ماں اے مادر گرامی مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. کہا کہ ایک دفعہ جاؤ, اور اسی اثنا میں مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا امام حسین سے آمنا سامنا ہوا خیمے میں, تو آپ نے دلگیر انداز سے امام حسین سے پوچھا, بھیا کیا آپ کو میرے بچے اچھے نہیں لگتے کہ میں ان کی قربانی آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ کہا کہ نہیں بہن زینب, ایسی بات نہیں ہے, اس لیے کہ میں جب بھی تمہیں تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ ان بچوں کو میدان جہاد میں بھیجوں. کہا کہ اچھا بھیا یہ بتائیے کہ کل روز قیامت جب اماں فاطمہ زہرا مجھ سے پوچھے گی کہ اے زینب تو نے اپنے بچے نثار نہیں کیے میرے حسین پر, تو میں کیا کہوں گی, میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ بس یہ سنت امام نے سر جھکا لیا, امام باہر تشریف لے گئے, اور محمد آئے امام کی خدمت میں, امام نے حضرت عباس کو بلایا, دونوں شہزادوں کو تیار کیا, خود پہنایا, زرہ پہنائی, حمل کی ہے تلوار, اس کے بعد گھوڑوں پہ بٹھا کر سوار کیا ہے. دونوں شہزادے جب جانے جا رہے تھے تو ماں نے ایک دفعہ خیمے میں بلایا تھا اور ایک وعدہ لیا تھا اور کہا تھا اے اونو محمد دیکھو لڑتے لڑتے جب تمہاری نظریں جو ہیں تمہاری نظریں پانی کی طرف نہیں جانی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ انصاف نہ کرو. اللہ اکبر, بچوں نے ماں سے وعدہ کیا, اے اماں ہم لڑیں گے مگر فرات کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے. بچوں کو رخصت کیا ماں نے, اللہ کے سپرد کیا حضرت عباس نے, امام حسین نے سوار کیا, دونوں شہزادے رجز بڑھتے ہوئے میدان کربلا میں آئے کہ ہاں ہمارا نانا علی ہے, ہم حیدر کرار کے مانے والے ہیں, ہم عباس علمدار کے شاگرد ہیں. یہ کہہ کر دونوں شہزادوں نے حملہ کیا, ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے حملے کرتے جاتے ہیں, کشتوں پہ کشتے, لاشوں پہ لاشیں گرتے چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ابن زیاد یہ کہتا ہے, عبید اللہ یہ کہتا ہے کہ ارے ان کو ایسے نہیں گھیر کے مارو, اچانک چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا, دو بدو لڑائی ختم ہو گئی, چاروں طرف سے حلقہ بنایا گیا, ایک حلقہ اون کے لیے, ایک حلقہ محمد کے لیے. کہا کہ ان میں جدائی ڈال دو, ان کی قوت کو متفرق کر دو. چاروں طرف سے حملہ ہو گیا, اون محمد سے جدا, اون محمد کو آواز دے رہا ہے, محمد اون کو آواز دے رہا ہے, مگر دونوں بچے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر نہ گزری جی کہ ان بچوں کی آواز آئی, اے مامو جان, اے مولا حسین ہمارا سلام قبول کرے. اللہ اکبر, امام حسین لاش پہ پہنچے, ادھر اون کا لاشا, ادھر محمد کا لاشا. اللہ اکبر, لاشوں کو لے کے چلے خیام کی جانے, مگر ہائے بہن کا سامنا کیسے کریں؟ اللہ اکبر, یہ ایک منزل ہے, اور ایک منزل وہ ہے کہ جب بیوی نے گریہ نہیں کیا خیام میں, جب لاشیں رکھ دی گئی نا تو بیوی نے گریہ نہیں کیا, ایک دفعہ لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی, اے اون تو نے حق ادا کر دیا, اے محمد تو نے شیر مادر کا حق ادا کر دیا, اے میرے بچوں جیو تم نے ماں کو دادی فاطمہ زہرا کے سامنے زرغرو کر دیا. اللہ اکبر, یہ ماں اپنے بچوں پہ نہیں روئی, ایک موقع آیا تھا جب یہ ماں گریہ کر رہی تھی, وہ کون سا موقع ہے؟ جب تبرکات حسینی پر تقسیم ہو رہے تھے, سروں کو دربار یزید سے دیا جا رہا تھا, ایک دفعہ ہر ماں آتی اپنے شہزادے کا سر لیتی گریہ کرتی,
مگر کسی شامی عورت نے دیکھا کہ کونے میں دو سر رکھے ہوئے ہیں, ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے, ان پہ گریا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس شامی عورت نے کہا, ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ زینب بنت علی کو جلال آیا اور کہا کہ نہیں, میں ہوں ان کی ماں, لیکن میں گریا نہیں کروں گی. مگر زینب قلب انسانی رکھتی ہے, ہاں جب وطن چھوڑ کے گئی تھی, گھر میں پہنچی, اس حجرے میں جہاں اون محمد رہا کرتے تھے, دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے تھے, مسلوں کو دیکھا, صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, مسلوں کو گلے سے لگایا, آ میرے بچوں, ارے ماں نے گریا نہیں کیا تھا کہ کہیں حسین مجھے نہ دیکھ لے, مگر آ بچوں تمہاری شہادت کو سلام.